یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعہ 25 جنوری، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان افغان تنازع کے حل کے لیے قطر میں جاری مذاکرات سے اتنی امیدیں کیوں؟ تجزیہ کار نے بتایا،
امیدیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ مذاکرات جولائی سے چل رہے ہیں، یہ اس میں تعطل پیدا ہوا لیکن مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔
پاکستان کے موسیقاروں کا فن بھی حلال حرام کی بحث کی نظر ہو گیا، دستاویزی فلم انڈس بلوز کے ہدایت کار بولے،
ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو جو اوور آل جو سوسائٹی ہے اس کی طرف سے بہت پریشر ہے، کیونکہ ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ رزق جو ہے یہ تو حلال نہیں ہے۔
یہ اور دیگر موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد، خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ تنظیم کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ملا عبدالغنی برادر کو تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا سیاسی امور کے لیے نائب منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کی قیادت بھی انہیں سونپی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں اعلی سطح کے ایک اجلاس میں پنجاب پولیس میں اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا،
پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور کے اوپر جو اصلاحات ہیں ان کا فیصلہ کیا گیا۔ سو پہلے مرحلے میں 100 پولیس اسٹیشن ہیں پنجاب میں، ان کو ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا جائے گا۔
پاکستان کو سعودی عرب سے $1 ارب کی تیسری قسط وصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے رقم ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کو متحدہ عرب امارات سے بھی $1 ارب وصول ہو گئے ہیں، جس نے پاکستان کی مالی امداد کے لیے $3 ارب کا پیکج دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وینزویلا کے اپوزیشن رہنما خوان گوائیڈو نے کہا ہے کہ اگر صدر نکولس مدورو اقتدار چھوڑ دیں تو ان کو معافی دی جا سکتی ہے۔ گوائیڈو نے گزشتہ روز اپنے نگران صدارت کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا،
ہم اس بحران کو ختم کرنے کے لیے فوج سمیت تمام اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب موقع آئے گا تو ان سب چیزوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ معافیاں ان سب کو دی جا سکتی ہیں جو کہ آئینی نظام کو بحال کرنے کو تیار ہوں۔
امریکی سینٹ نے حکومتی تعطل کے خاتمے سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نئے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن کا آج 36واں دن ہے، یہ امریکی تاریخ کا طویل ترین شٹ ڈاؤن بن چکا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں رواں برس بھی بسنت کیوں نہیں منائی جائے گی، اس کی تفصیل ذرا دیر بعد، اور آج پاکستان کے صوبہ پنجاب کے پہلے سکھ پبلک ریلیشن آفیسر سے بھی آپ کو ملوائیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ جولائی 2018 سے امریکہ اس کوشش میں ہے کہ وہ نہ صرف طالبان سے مذاکرات کرے بلکہ افغان طالبان افغان حکومت کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمی خلیل زاد گزشتہ چند ماہ کے دوران طالبان کے نمائندوں کے ساتھ 4 بار بات چیت کر چکے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کا حالیہ دور قطر میں ہو رہا ہے، تاحال کسی پیش رفت کی اطلاع نہیں ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان نے تنظیم کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ملا عبدالغنی برادر کو تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزاد کا سیاسی امور کے لیے نائب منتخب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کی قیادت بھی انہیں سونپی گئی ہے۔ مذاکرات تو پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں، اس مرتبہ ان سے اتنی امیدیں کیوں وابستہ ہیں؟ یہی جاننے کے لیے بی بی سی کے دانیال آدم خان نے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی۔
پہلے تو اس طرح براہ راست مذاکرات کبھی نہیں ہوئے۔ امریکہ اور طالبان کے رابطے تھے، قطر کے راستے، پاکستان کے راستے، لیکن اس طرح سامنے بیٹھ کر مذاکرات نہیں ہوئے۔ ایک دو بار جو ہوئے تھے وہ بھی ایک ایک راؤنڈ ہوا تھا، ایک مری میں 2015 میں اور ایک ارومچی میں اس سے پہلے چین میں، تو وہ بھی باضابطہ مذاکرات نہیں تھے۔ اب کی بار اس لیے کہ دو اہم فریق آپس میں بات کر رہے ہیں، طالبان اور امریکہ، اور افغان حکومت تو مذاکرات میں شامل نہیں ہے لیکن امریکہ نے اس کو باخبر رکھا ہوا ہے. امیدیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ مذاکرات جولائی سے چل رہے ہیں، یہ اس میں تعطل پیدا ہوا لیکن مذاکرات ختم نہیں ہوئے.
اس میں سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر سکتے ہیں ابھی، کیونکہ امریکہ کی اگر سچویشن آپ دیکھیں تو کافی ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے افغانستان سے نکلنے کی.
دیکھیں، میرے خیال میں پہلے تو یہ جو مذاکرات تھے یہ ٹاکس اباؤٹ ٹاکس تھے، یعنی آپس میں امریکہ اور طالبان بات کر رہے تھے قطر میں، ابو ظہبی میں، لیکن یہ جو مذاکرات کا فریم ورک ہوگا اس کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی. اب سنا یہ ہے کہ ایک میکینزم مذاکرات کا، اس کے اوپر اتفاق رائے ہونے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ظاہر طالبان سے امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت کو مذاکرات میں شامل کریں اور فائر بندی کا بھی اعلان کریں. طالبان کے اپنے مطالبات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے غیر ملکی فوج کے انخلاء کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی ان کا ٹائم ٹیبل آ جائے.
جی، اور رحیم اللہ صاحب، اگر سیز فائرز کی پہلے بھی ہم ہسٹری کو دیکھیں تو کافی دفعہ اس طرح سے امن کی طرف بات بڑھتے بڑھتے وہ سیز فائر بھی وائلیٹ ہو جاتا ہے اور معاملہ پھر خراب ہو جاتا ہے.
دیکھا، پچھلے سال یہ فائر بندی تو ہو گئی تھی، حالانکہ کوئی ایسے باضابطہ مذاکرات افغان حکومت اور طالبان کے نہیں ہوئے. تو افغان حکومت نے پہلے غیر مشروط طور پر فائر بندی کا اعلان کیا، طالبان نے بھی عید الفطر کے موقع پر 3 دن کی فائر بندی کی. اور جو ہم سنتے تھے کہ طالبان میں دھڑے بندی ہے اور وہاں پہ شاید کئی گروپ ہیں، کچھ فائر بندی کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہوا. تو اس سے امید پیدا ہوئی کہ جو فیصلہ طالبان کی شورا کرے گی، مذاکراتی ٹیم کرے گی یا افغان حکومت کرے گی، تو اس کے اوپر میرے خیال میں عمل درآمد ہونے کے امکانات زیادہ ہیں.
اور رحیم اللہ صاحب، ان مذاکرات میں جو ملا برادر کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، ملا برادر تو ظاہر ہے طالبان تحریک کے نائب امیر تھے. اگر یہ گرفتار نہ ہوتے تو میرے خیال میں ملا محمد عمر کی وفات کے بعد شاید یہ تحریک کے امیر ہوتے، اور اگر یہ گرفتار نہ ہوتے تو ملا اختر منصور کے مرنے کے بعد شاید ملا برادر ہی امیر ہوتے. تو یہ واپس اپنے عہدے پہ آ گئے ہیں، یہ ابھی نائب امیر ہیں سیاسی امور کے لیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ طالبان کے سیاسی کمیشن کے سربراہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کا بھی مطالبہ تھا کہ طالبان کا جو سیاسی کمیشن قطر میں موجود ہے وہ اتنا با اختیار نہیں ہے. اب شاید امریکہ کو تسلی ہو جائے گی، افغان حکومت کو بھی، کہ یہ جو طالبان کا سیاسی کمیشن ہے جو ان سے بات کر رہا ہے یہ واقعی با اختیار ہے.
یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی. بات کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کی، جو رواں برس بھی بسنت نہیں منا رہا، یعنی پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہوگی. حکومت پنجاب نے اس فیصلے سے لاہور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر دیا ہے. مزید عمر دراز کی اس رپورٹ میں.
صوبہ پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے خیال میں پتنگ بازی کے تہوار کے دوران انسانی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے ان کے لیے 6 ماہ تک کا عرصہ درکار ہوگا. ماضی میں بھی اس مسئلے پر ایسی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، تاہم ان کا فیصلہ بھی نفی ہی میں رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ رکاوٹ کیا ہے؟ پتنگ بازی کی صنعت سے منسلک افراد، پولیس اور انتظامیہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رکاوٹ موٹر سائیکل ہیں. صوبہ پنجاب کے سابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس مشتاق سکھیرا نے بی بی سی سے گفتگو میں بتایا کہ انسانی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ کون دھاتی ڈور استعمال کر رہا ہے اور کون عام ڈور سے پتنگ اڑا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے دھاتی ڈور موٹر سائیکل سواروں پر تلوار کا کام کرتی ہے.
میرے دور میں یہ تھا کہ مجھے اپروچ کیا تھا جو لشاری صاحب ہے انہوں نے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی یہ پولیس والے اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں اپوز نہیں کروں گا، لیکن آپ بلینکٹ مجھ سے اگر کوئی آپ کہیں کہ جی یہ دیں، گارنٹی دیں کہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوگا، تو وہ میں نہیں دے سکتا، وہ ظاہر کوئی بھی نہیں دے سکتا. آپ
ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن لاہور کے صدر شیخ محمد شکیل حکومت پنجاب کے بسنت نہ منانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہے.
دو دن کے لیے وہاں میں مسئلہ ہے، موٹر بائک کا نہیں کہ پتنگ اڑانی ہے. دو دن یہ بیان نہیں بند نہیں کر سکتے، اس کو انٹینا نہیں لگا سکتے.
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر لاہور عدیل امجد کے مطابق لاہور میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں، اور لاہور میں سالانہ لگ بھگ 3 لاکھ موٹر سائیکل رجسٹر ہوتے ہیں. سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا کا کہنا تھا کہ ان کی تجویز میں حکومت کو چاہیے کہ ہر موٹر سائیکل پر ایک اینٹنا نصب کرنے کو لازمی بنائے. یہ اینٹنا ڈور کو موڑ دیتا ہے، ساتھ ہی ہیلمٹ اور موٹر سائیکل کے سامنے اسکرین لگانا بھی لازمی ہونا چاہیے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اب ذکر پاکستانی ہدایت کار کی دستاویزی فلم انڈس بلوز کا، جسے بھارت کے شہر جے پور میں 2 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. وہیں پاکستان میں اب تک اس فلم کا صرف ٹریلر ہی ریلیز ہو سکا ہے. ہدایت کار جواد شریف کی دستاویزی فلم انڈس بلوز ان لوک موسیقاروں کے بارے میں ہے جو اپنا فن حرام سمجھ کر اور دباؤ میں آ کر چھوڑ رہے ہیں. مزید جانیے جواد شریف سے.
یہ 2 ایوارڈز فلم کو بیسٹ فیچر ڈاکیومنٹری اور بیسٹ سینیماٹوگرافی کے لیے ملے ہیں. جواد شریف کی دستاویزی فلم ان لوک موسیقاروں کے بارے میں ہے جو اپنا فن حرام سمجھ کر اور دباؤ میں آ کر چھوڑ رہے ہیں. اس فلم کے لیے جواد شریف اور ان کی ٹیم کے باقی ممبران نے پاکستان کے مختلف صوبوں اور شہروں کا دورہ کیا اور ان سب موسیقاروں سے بات کی جن کو پاکستان کی زیادہ تر عوام بھول چکی ہے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جواد شریف نے کہا کہ راجستھان کے شہر جے پور میں جاری فلم فیسٹیول میں کافی سخت مقابلہ ہونے کے باعث انہیں امید نہیں تھی کہ ان کی فلم سر فہرست آئے گی.
میں جو ہے نا اس کے اوپر خوشی ہوئی کہ یار کہ جب اس طرح کے فیسٹیول اور اس جیوری نے جو ہے اس کو فلم کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ نہ صرف اسے ایک بلکہ اس کو 2 ایوارڈ دیے ہیں.
دوسری طرف پاکستان میں اب تک اس فلم کا صرف ٹریلر ہی ریلیز ہوا ہے.
خیر وہ 2-3 میجر سیکشن کٹ کر دیا بلکہ انہوں نے جو اس کے علاوہ ہمیں جو ریٹنگ جو ان دی اینڈ انہوں نے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ دے دیا ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ ایک نان کمرشل کا وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ ہے اور اس کی جو ریٹنگ دی ہے وہ بھی ہمیں پی جی کی ریٹنگ دی ہے اور سینسر بورڈ پہ جو انہوں نے ایکسپشنز کی ہیں نا جو چیزیں نکالی ہیں اس کی انہوں نے بیک اینڈ پہ لکھا ہوا ہے سرٹیفکیٹ پہ یہ چیزیں حذف کر دی گئی ہیں.
جواد شریف نے بتایا کہ دستاویزی فلم کی شوٹنگ کے دوران ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس فلم کو صرف بننے میں ہی 2 سال لگ گئے.
تو ہم یہ ایک سیکوینس شوٹ کر رہے تھے پشاور کے اندر, تو وہاں پہ اچانک ہمارے پاس ساری پرمیشن تھی, سب کچھ تھا, تو وہاں پہ اچانک جو ہے وہ کچھ اسٹوڈینٹس آ گئے, تو وہاں پہ جو ہمیں جواب ملا وہ یہ ملا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. دس واز دی بیسک ریزن جس نے ہمیں اور موٹیویٹ کیا کہ بھائی ابھی ہمیں اس کو پروجیکٹ کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے, ہمیں اس کو کرنا ہے. اگر یہ ہمارا کلچر نہیں ہے تو کیا ہمارا کلچر ہے؟
جواد نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں کسی حد تک موسیقی اور موسیقاروں کو اپنایا جاتا ہے, لیکن پاکستان کے باقی حصوں میں موسیقاروں اور ان سے جڑی موسیقی کا بہت برا حال ہے.
جو انسٹرومنٹ پلیئرس ہیں یا جو کرافٹس مین ہیں جو اس ہیریٹیج کو کیری کر رہے ہیں ان کے ساتھ آئرنی یہ ہے, ان کا المیہ یہ ہے کہ ان کو جو اوور آل جو سوسائٹی ہے اس کی طرف سے بہت پریشر ہے, کیونکہ ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ رزق جو ہے یہ تو حلال نہیں ہے اور یہ کام تم چھوڑ دو.
انہوں نے کہا کہ یہ کام بہت ہی نچلی سطح پر کیا جا رہا ہے, اگر ہم اس پر اب آواز نہیں اٹھائیں گے تو نہ یہ لوگ رہیں گے اور نہ ہی ان سے جڑی یہ موسیقی رہے گی. سحر بلوچ, بی بی سی, اسلام آباد.
یہ تھیں سحر بلوچ جو دستاویزی فلم انڈس بلوز کے ہدایت کار جواد شریف سے بات کر رہی تھیں. اب ملیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے پہلے سکھ پبلک ریلیشن آفیسر سے. گورنر پنجاب کے پی آر او پون سنگھ اروڑا پاکستان میں اس عہدے پر پہنچنے والے پہلے سکھ ہیں اور انہیں اپنی پگڑی پر فخر ہے. سنیے ان کی کہانی انہی کی زبانی.
پوری زندگی ایسے ہی گزری کہ میں نے فیلڈز چینج کرتے ہوئے کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا. میں ریڈیو پر کرتا تھا, شوز کرتا تھا ایز این آر جے, پھر اس کے بعد میں تھیٹر میں آیا, تھیٹر میں ایکٹنگ کرتا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے, آتے تھے, سیلفیز بناتے تھے, پیار کرتے تھے, ملتے تھے, تصویریں بناتے تھے. لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے پنجاب کے گورنر کے ساتھ آ کے میں نے سرو کرنے اور میں نے پی آر او ٹو گورنر پنجاب کی حیثیت سے آ کے ایک سرکاری دفتر میں بیٹھنا. یہ تو مالک کا کرم ہے, انہوں نے عزت بخشی ہے. میں جب آفس جاتا ہوں تو سب بڑے پیار سے ملتے ہیں اور بڑا ایکسائٹمنٹ ان کے چہروں پر, ایک ایسی عجیب سی روشنی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں جسے دیکھ کے میں خود میں ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ یار میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں. جب بھی کسی کوئی خاص دن ہوتا ہے آفس میں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے, تو میں دستار ضرور سجا کے جاتا ہوں اور نارمل روٹین میں تو کم ہی دستار پہن رہا ہوتا ہوں, لیکن جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ضرور دستار پہنتا ہوں. تو اس دن خاص طور پر میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ ضرور سیلفیاں بناتے ہیں, ضرور تصویریں بناتے ہیں. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو پریکٹس بنا لیا جائے تاکہ میں روزانہ ہی دستار پہنا کروں اور روزانہ ہی لوگ تصویریں کھنچانے کے, کیونکہ لوگوں کو تصویریں کھنچانے کا موقع ملنا چاہیے. سب پاکستانیوں کو یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے. جب ہمارے اندر ٹالرنس, ہمارے اندر ایکسیپٹنس بڑھے گی, ہمارے اندر دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنے کی ہمت بڑھے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. میں سکھ کمیونٹی کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, بلکہ نہ صرف سکھ کمیونٹی کو, تمام مائنورٹیز کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, آگے آئیں. تعلیم جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے.
یہ تھے پون سنگھ اروڑا. اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر دیگر موضوعات پر نظر ڈالیں گے.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. سنچورین میں جاری پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرے ون ڈے میں میزبان ٹیم نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 317 رنز کا ہدف دیا ہے. پاکستان کی جانب سے امام الحق 101 رنز بنا کر نمایاں بیٹسمین رہے. مہمان ٹیم کی جانب سے کاگیسو رابادا اور ڈیل سٹین نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. آسٹریلیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں تمام کھلاڑی آؤٹ پر 323 رنز بنا لیے ہیں, جس کے بعد ان کو مہمان ٹیم پر 162 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے. میزبان ٹیم کی جانب سے ٹریوس ہیڈ 81 رنز بنا کر نمایاں بیٹسمین رہے, جبکہ سری لنکا کی طرف سے سرنگا لکمن نے 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. آسٹریلین اوپن کا دوسرا سیمی فائنل آج نوواک جوکووچ اور فرانس کے ٹینس کھلاڑی لوکا پوی کے درمیان کھیلا گیا, جس میں جوکووچ نے پوی کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اتوار کو ہونے والے فائنل میں جوکووچ کا مقابلہ رافیل نڈال سے ہوگا. آج ایف اے کپ کے چوتھے راؤنڈ میں برسٹل سٹی کا مقابلہ بولٹن وانڈررز اور آرسنل مانچسٹر یونائیٹڈ کے مد مقابل آئے گا, جبکہ دوسری جانب ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل کا پہلا میچ ساؤتھ کوریا اور قطر کے درمیان جاری ہے, جبکہ ایونٹ کا دوسرا میچ متحدہ عرب امارات اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا. جاپان کے ایتھلیٹ ٹوکیو میں ہونے والے 2020 میں اولمپکس میں ملک بھر سے استعمال شدہ کپڑوں سے بنی ہوئی کٹ پہنیں گی. سرگودھا کے ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ 27 سے 29 جنوری تک ضلع کی ہاکی ٹیم کا انتخاب کریں گے. انگلینڈ وومن کرکٹ ٹیم کی آف اسپنر ڈینی ہیزل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے اپنے کریئر میں 3 ٹیسٹ میچ, 53 ون ڈے اور 85 ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے. ان تمام فارمیٹس میں انہوں نے 146 وکٹیں حاصل کی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں فلپائن کے شہر منیلا کے مشکلات میں گھرے ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں خبر موجود ہے, جس کا متبادل ایک ایسی غیر سرکاری ریل سروس ہے جہاں ایک بھی غلط قدم آپ کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس خطرناک پیشے سے وابستہ افراد کی کہانی انہی کی زبانی آپ وہاں سن سکتے ہیں. اب آپ کو دلچسپ تحقیق سے آگاہ کرتے ہیں. اگر آپ موٹے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق موٹاپے اور دبلے پن کا تعلق ہماری جین سے ہے. یونیورسٹی آف کیمبرج کی ریسرچ کے مطابق کچھ لوگوں کی جسامت کا انحصار روزمرہ زندگی اور کھانے کی بجائے ان کی جینیات پر ہوتا ہے. مزید تفصیلات سنا ڈار سے.
یونیورسٹی آف کیمبرج کی پروفیسر صدف فاروقی کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم نے موٹاپے اور دبلے پن کی وجوہات جاننے کی کوشش کی. تحقیق کے نتائج کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبلے افراد میں موجود ایک خاص جینز ان کا وزن نہ بڑھنے میں مدد فراہم کرتی ہے, جبکہ دوسری جانب بہت سے لوگوں کو وزن کم کرنے میں خاصی محنت درکار ہوتی ہے.
جو لوگ اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس جدوجہد سے اچھی طرح سے واقف ہیں. وہ اکثر مختلف قسم کی ڈائٹنگ کرتے ہیں, بہت سی دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں, لیکن وزن کم کرنے میں کافی مشکل محسوس کرتے ہیں.
تحقیق کے مطابق جو لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ان کے وزن کا دار و مدار ان کی جینز پر ہے, اس سے انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں خاصی مدد ملتی ہے.
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائٹنگ اور ورزش نہ کی جائے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف خوراک اور ورزش ہی نہیں بلکہ جینز بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. اور میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جن لوگوں کو اپنے وزن کم کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر وہ اپنا وزن کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہر کوئی یہ بآسانی کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے زیادہ وزن والے افراد اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں.
یونیورسٹی آف کیمبرج کی اس تحقیق کے لیے برطانیہ سے 2000 موٹے, 2000 دبلے جبکہ 10,000 نارمل وزن کے حامل افراد کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کر کے ان کی جانچ کی گئی.
نئی تحقیق کے بارے میں بتا رہی تھیں سنا ڈار. اور اب تذکرہ 70 کی دہائی کے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ایک بڑے نام روحی بانو کا، جو آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی ان کے مداحوں کا رد عمل بھی سوشل میڈیا پر دکھائی دینے لگا۔ روحی بانو کے پرستار انہیں کس طرح یاد کر رہے ہیں، یہی جاننے کے لیے میں نے اپنے ساتھی طاہر عمران سے بات کی۔
ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس وقت نمبر 2 ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر روحی بانو۔ روحی بانو جو ہمارے سننے والے ہیں ان سب کو یاد ہوگا جس زمانے میں پی ٹی وی اکیلا کھلاڑی ہوتا تھا، اس زمانے میں بہت سارے ڈراموں میں ان کی شرکت رہی۔
کرن کہانی اگر ہمیں سب کو ہی یاد ہے، بلکہ یہ نام تو اس کے علاوہ دروازہ ان کا بہت مشہور،
ان کا خاص ایک بڑا ایک پیسو سا بڑا خاص قسم کا ایکٹنگ سٹائل تھا، آواز بھی بہت منفرد قسم تھی اور بڑے تخیلاتی قسم کی وہ ڈائیلاگس بولا کرتی تھی، یعنی کہ ان کی جو ڈلیوری ہوتی تھی تو مجھے میرے ذہن میں تو وہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت عرصہ وہ اپنے جو ان کے تھوڑے بہت حالات خراب تھے اس کی وجہ سے خبروں میں رہیں، تو اب آج ان کی بہن نے چینلز کو کنفرم کیا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اس حوالے سے بہت سارے جو پیغامات ہیں ٹویٹر کے اوپر آ رہے ہیں۔ شعیب اختر نے کہا ہے کہ ایک پورا ایرا جو ہے وہ ایکٹنگ کا وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ عدیل افضل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے میسیجز ہیں جن میں صرف ان کے لیے آر آئی پی، ان کے مہوش اجاز نے لکھا ہوا ہے ریسٹ ان پیس لیجنڈ روحی بانو۔
یہ تو ایک افسردہ خبر تھی، لیکن ایک دلچسپ خبر اور بھی سامنے آئی ہے کوک اسٹوڈیو کے حوالے سے، روہیل حیات واپس آ رہے ہیں۔
ہاں جی، لیکن میرا سوال اس پہ یہ ہے کہ روہیل حیات کیا کوک اسٹوڈیو کو دفنانے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ بڑی مشہور ویڈیو ہوئی تھی جس میں کوک اسٹوڈیو کا جنازہ اٹھا تھا، وہ بچے ریکٹنگ کر رہے تھے اور رو پیٹ رہے تھے۔ روہیل حیات کیا مرے ہوئے کوک اسٹوڈیو کو زندہ کر پائیں گے؟ لیکن لوگ بہت خوش ہیں۔ رافع محمود نے لکھا ہوا ہے کہ بگیسٹ نیوز آف میوزک انڈسٹری، سب سے بڑی خبر ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس سے کوک اسٹوڈیو کے مردے میں بھی جان پڑ جائے گی۔ جو اگر آپ کو یاد ہو ان کا آخری جو سیزن جو انہوں نے کیا تھا، اس میں انہوں نے سربیا میں جا کے وہاں کے میوزیشن کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا۔ میرا فیوریٹ گانا زوئی ویکا جی کے ساتھ تھا عشق کنارا، جس کو انہوں نے ایک ترکش سنگر کے ساتھ اس کو دار ایک گانا ہے اس کو مکس کیا تھا۔ تو ہوپ فلی اس دفعہ وہ ایک نیا جادو ایک نئی روح پھونکیں گے۔
ایک اور خبر سنی ہے اور وہ یہ کہ سعودی عرب سے 2 ارب آ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں ڈالر آ رہے ہیں یا 2 ارب آ رہے ہیں؟
یہ میں نے پوچھنا تھا کہ 2 ارب یعنی عربی آ رہے ہیں یا ڈالرز آ رہے ہیں۔ آج جن اربوں کی بات ہو رہی ہے وہ 2 ارب ڈالر متحدہ عرب امارات سے آئے ہیں، جن کا پچھلے دنوں بات چیت چل رہی تھی اس کا بعد، تو وہ اسٹیٹ بینک نے آج ٹویٹ کیا ہے 19 گھنٹے پہلے، آج تو نہیں خیر، کہ 2 ارب ڈالر مل گئے ہیں۔ لیکن اس 2 ارب کی ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت مزے مزے کے ہیں۔ عمران خان کی کشکول کے ساتھ تصویریں ہیں، اس کے بعد کوئی لوگ لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ دیکھا، اور اس کے اوپر کیا بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اسٹیٹ بینک کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 ارب ڈالر آ گئے ہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ورائٹی ہے بہت ساری۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کس طرح کی اربوں روپے آنے کی بات اور مراد سعید کا وہ مشہور زمانہ کلپ نہ شیئر کیا جائے؟
یہ تھے طاہر عمران جو سوشل میڈیا ٹرینڈس پر بات کر رہے تھے۔ اور اب ہفتہ وار پیش کیا جانے والا فیچر کھیل کے میدان سے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 1 سال کا بھی بین کر دیں۔
3.5 سالوں میں اگر اس فیڈریشن کو دیکھیں کہ جتنے ان کو پیسے ملے ہیں اتنا انہوں نے پلان ہی نہیں کیا۔
ٹیم کا ایک کیریکٹر بلڈ کرتا ہے، اسپیشلی ورلڈ کپ جب پاس ہو۔
ایک غلط لفظ سرفراز احمد کو مہنگا پڑ گیا، میزبانوں نے معاف کر دیا، لیکن آئی سی سی کی کارروائی کا انتظار، اور کیا پاکستانی ہاکی کا دنیا بھر سے ناتا ٹوٹ گیا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ آج سینچورین میں تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ کپتان سرفراز احمد اگرچہ آج کا میچ کھیل رہے ہیں اور جنوبی افریقی کپتان نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن آئی سی سی کی کارروائی کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہی ہے۔ ڈربن کے ون ڈے میں ان کی زبان سے ادا ہوا ایک غلط لفظ انہیں مہنگا پڑ گیا۔ پاکستانی ہاکی ٹیم مالی وسائل نہ ہونے کے سبب پرو لیگ میں حصہ نہیں لے سکی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ایف آئی ایچ نے پاکستان کو اس ایونٹ سے ہی معطل کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی جانب سے پاکستان پر پابندی اور جرمانے کا بھی امکان موجود ہے۔ میں نے اس اہم معاملے پر متعدد اولمپئنز کی رائے جاننی چاہی۔ اولمپئن اصلاح الدین کہتے ہیں کہ ایف آئی ایچ کو پاکستان کے خلاف اتنا سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ورلڈ ہاکی میں کتنے خدمات ہیں۔ ایف آئی ایچ کو چاہیے کہ یہاں پر باقاعدہ ٹیموں کو پاکستان بھیجے۔ اب اگر آپ پاکستان کی ٹیم پر باہر کھیلنے پر پابندی لگائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔
پی ایچ ایف کے ایسوسی ایٹ سیکرٹری ایاز محمود کو ڈر اس بات کا ہے کہ ایف آئی ایچ پاکستان کے خلاف مزید سخت کارروائی کر سکتی ہے۔
اس لیگ کے اندر جانے سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا تھا کہ اگر ہم ٹاپ فور میں آ جاتے تو ہم کوالیفائی کر جاتے 2020 اولمپکس کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی ایچ جو ہے اور کیا کیا میجرز لیتی ہے پاکستان ہاکی کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سال کا بھی بین کر دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دو سال کا بھی بین کر سکتے ہیں۔ ہاکی جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمیشہ گورنمنٹ کی گرانٹ کے اوپر ہی ہمیشہ میسر ہوتے تھے۔ انفارچونیٹلی اس دفعہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں گورنمنٹ کو، لیکن کسی نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا۔
اولمپئن سمیع اللہ اس صورتحال کا ذمہ دار پاکستان ہاکی فیڈریشن کو قرار دیتے ہیں۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کوئی پلان ہی نہیں کیا۔ 3.5 سالوں میں اگر اس فیڈریشن کو دیکھیں کہ جتنے ان کو پیسے ملے ہیں اتنا انہوں نے پلان ہی نہیں کیا۔ ال پلان ٹرپ کرتے رہے، کبھی کہیں ٹیم کو لے جاتے تھے، کبھی کہیں ٹیم کو لے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو بری بات ہو رہی ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ گم اگوں کی حالت میں ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اور وہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور پاکستان کی طرف سے لیگ کھیلیں اور کچھ پیسے کمائیں۔
بھارتی کرکٹ ٹیم اپنی مضبوط بیٹنگ اور اسپنرز کی جادوگری کے سبب نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کامیابی کے ساتھ شروع کر چکی ہے، لیکن آخری دو ون ڈے اور پھر ٹی ٹوینٹی سیریز میں اسے وراٹ کوہلی کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی۔ ان کی غیر موجودگی کیا اثر دکھائے گی؟ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
ساؤتھ افریقہ میں ہاری، انڈیا ٹیسٹ سیریز کے بعد انگلینڈ میں ہاری، تو آسٹریلیا میں جیتنا ٹیسٹ سیریز خاص کر کے بہت ہی معنی رکھتا تھا، پھر ون ڈے سیریز بھی جیتا ہے، تو یہ ایک ایتہاسک ٹون تھا۔
یہ لفظ ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ایاز پیمن کے۔ آسٹریلیا کے خلاف اسی کی زمین پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز جیتنے کی خواہش بھارت کی پوری ہوئی، اور جب ایسا ہو تو کپتان کوہلی بھی ایسا کیوں نہ کہیں۔
تینوں سیریز میں ہم الگ الگ سٹیجز میں کم بیک کیا، وہ ٹیم کا ایک کیریکٹر بلڈ کرتا ہے، ورلڈ کپ جب پاس ہو۔
اور اس کے بعد بھارت نے نیوزی لینڈ کو نیپیئر میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میچ میں جس انداز میں 8 وکٹ سے مات دی، اس سے تو اس پر اٹھتے تمام سوالوں کے جواب بھی مل گئے۔ بھلا نیوزی لینڈ کو اسی کی زمین پر محض 38 اوور میں 157 رنوں پر سمیٹنا کوئی آسان کام ہے، لیکن کلدیپ یادو نے 4 وکٹ جھٹک کر اسے آسان کر دیا۔
بہت اچھا بیٹنگ وکٹ تھا، ٹرن نہیں تھا وکٹ میں، اسکٹ کر رہا تھا بال، بیٹ پہ اچھا آ رہا تھا، بس یہ تھا کہ ویریشن اچھی جگہ پہ رکھنے تھے، تو وہ کافی افیکٹیو تھا اس وکٹ پہ۔
5 میچوں کی سیریز کا شاندار آغاز ہوا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ بھارتی گیند بازی خوف پیدا کر رہی ہے، جس میں محمد شمی، بھونیشور کمار، کلدیپ یادو اور یوزویندر چہل شامل ہیں۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور اب آپ کو یہاں اپڈیٹ کر دیں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلے جانے والے ون ڈے میچ کے حوالے سے، جس میں مقررہ 50 اوورز کے اختتام پر پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 317 رنز بنائے اور اس طرح ساؤتھ افریقہ کو 318 رنز کا ہدف دیا۔ ساؤتھ افریقہ کی اننگز کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم، پروڈیوسر ثنا ڈار اور اسٹوڈیو مینیجر اسرار الحق۔ خدا اکرام کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے۔
افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ تنظیم کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ملا عبدالغنی برادر کو تنظیم کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا سیاسی امور کے لیے نائب منتخب کر لیا گیا ہے۔ قانون سے متعلق پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے لوگوں کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے ملک میں رائج بلیک لسٹ کے قانون کو ماورائے آئین قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی سرحد پر نئی اسائلم یعنی سیاسی پناہ دینے کی پالیسی کا نفاذ کر رہے ہیں، جس کے تحت امریکہ میکسیکو سے تعلق نہ رکھنے والے تارکین وطن کو واپس بھیجے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔